سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عزوجل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائف اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عزوجل، تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۂ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
کی فرمائش پیش کیا گیا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کی فرمائش، الحمدللہ عزوجل اس کو لیے پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ نگران شورا کی مدنی بہار سے آج کی آپ کی فرمائش کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔
یہ جان بھی چل جائے، یہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، کہ اتنا تو فنا ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں آقا، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ بولا تجھے راضی کرنا چاہتے، تجھے راضی کرنا چاہتے۔
اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، ماشاءاللہ یہ بہت پیارا مدنی ماحول ہے، اس مدنی ماحول کو خاص امیل سنت کے انداز کا فیضان حاصل۔
لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار، دار
آؤ نمازوں کی طرف، آؤ سنتوں کی طرف، چھوڑ دو فلمیں، چھوڑ دو گانے، چھوڑ دو بھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عارف اتاری. مدنی چینل پر ایک بہت ہی پیارا کلام سرکار توجہ فرمائیں چلا، وہ مجھے بہت اچھا لگا. میری خواہش ہے کہ مجھے وہ سنایا جائے.
سرکار توجہ
مدنی منوں کی فرمائش پوری کر دیجئے. ان کا دار المدینہ کا جو ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے کچھ اس کے کلپ دکھا دیں.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت.
مدنی چینل کے ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں دار المدینہ اور اب بڑھ رہے ہیں سلسلے کی جانب.
دعوت سلام تیری دھوم مچی ہو.
کیا نام ہے آپ کا؟
نگینہ.
نگینہ؟
سکینہ.
سکینہ. ان کا نام؟
امینہ.
دونوں بہن ہیں؟
یا نبی نثر کرم فرما نا.
یہ ہمیں گنتی سنائیں گے عربی میں.
اسلام خلاف جنگ. جی
آجو کے نام بتائیے.
فجر طور کے بعد عصر مغرب عشاء.
اب انشاءاللہ عزوجل ہمارے کم سن مبلغ آپ کو بیان سنائیں گے.
آج میں آپ کو اللہ عزوجل کے ایک ولی کا واقعہ سناتا ہوں.
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے.
اللہ 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 اللہ.
نام خدا کا لیتے ہیں یا نبی کو رکھتے ہیں. گول کے سچے پکے ہیں ہم پاکستانی بچے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ
تکبیر تحریمہ. در حقیقت شرط مگر نماز سے اتنی ملی ہوئی ہے کہ اس کو فرض قرار دیا گیا. دوسری بات، بعض چیزیں تکبیر تحریمہ میں داخل ہیں مگر تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگرچہ بعض صورتوں میں نماز شروع ہو جاتی ہے مگر ان میں سے بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں بندہ گناہگار کم از کم ہوگا. تو اب آپ نے تکبیر تحریمہ کے ذریعے نماز شروع کر دی تو آپ کا داخلہ ہو گیا. ایک شخص تھا نماز پڑھنے کے لیے آیا، مصلے پر آیا، آپ اسے چند سوالات کریں گے. آپ کا جسم پاک ہے، لباس پاک ہے، بدن پاک ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے، آپ قبلہ رخ ہیں، سترے عورت ہے، وقت نماز کا موجود ہے، نماز کی نیت ہے، اب جا کر تکبیر تحریمہ کی طرف آئیں گے۔ جب وہ یہ شرائط پوری کر کر داخل ہوا تو اب نماز میں داخل ہونے کے بعد سات چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ پائی گئی تو نماز شروع نہ ہوگی۔ شرائط نہ پائی تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور سات چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نماز میں نہ ہوئی تو نماز مکمل ہوگی ہی نہیں۔ یہ نماز کے فرائض ہیں۔ ان میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ، نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت آپ جب ایک رکن سے دوسرے رکن جائیں گے تو جانے کی ابتدا پہ لفظ اللہ کا الف آئے گا، اور جہاں آ کر آپ رکے وہاں لفظ اکبر کی را آئے گی۔ پڑھنے کا انداز، اکیلے بھی جب نماز پڑھیں گے تو یہی انداز ہوگا۔ یہ صرف امام صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی۔ ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ دیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی۔ اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوئی۔ اس کی طریقہ یوں سمجھیے مدینہ، اس کا طریقہ یوں سمجھے، عام طور پر امام صاحب جو تکبیر پڑھتے ہیں وہ ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھے نا، دس دس سال بیس بیس سال ہو گئے امامت کراتے ہوئے، تو اب وہ اپنے ایک مخصوص انداز میں نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے الفاظ، ان کے تلفظ، ٹھہراؤ ایک طرح کا ہوتا ہے۔ اب یہ بالکل آرام سے تکبیر کہیں گے۔ نارملی تکبیر کیسے کہی جاتی ہے آپ بیان فرمائیں، یہ نماز نہیں پڑھ رہے، فرضی طور پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تکبیر کہیں، ہاں ہاں،
اللہ اکبر،
کہ امام ایک ٹھہراؤ کے ساتھ تکبیر کہتا ہے۔ اور ہم کیسے تکبیر کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں نارملی جو پیچھے آنے والا فرد ہوگا وہ اس انداز سے ہوگا، مثال اللہ اکبر۔ اب وہ عام طور پر اس نے کوئی ٹھہراؤ کا لحاظ رکھنا نہیں ہے مقتدی نے، کیونکہ اسے عادت بھی نہیں ہے۔ اب امام صاحب نے آہستہ آہستہ تکبیر کہنا شروع کی اور میں نے تیز کہی، یہاں تک کہ ان کے اکبر کہنے سے پہلے اپنی تکبیر مکمل کر لی تو میری نماز نہ ہوگی۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔
زدہ خیبر پختونخوا پشاور دا امیر اہل سنت پر بارگاہ کی زمادہ سوال لی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنگ امام والی را سوک ٹوپے دا پاسا زی پری دی او سوک نہ پری دی، سوک محراب ہوئی او سوک نہ ہوئی، پر دے بانے ما اسلام کا۔
ہمارے اسلامی بھائی پشتو زبان میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف کس طرح باندھا، کیونکہ آج کل کوئی ٹوپی کھلی چھوڑ کر اس کے ارد گرد امامہ باندھ لیتا ہے، کوئی محراب کی طرح بنا دیتا ہے ماتھے کے اوپر، اور کوئی سادہ ہی باندھ لیتا ہے، تو امامہ شریف کیسے باندھنا چاہیے، اس کا جواب عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔
امامہ شریف گنبد نما یعنی گنبد جیسا باندھنا یہ سنت ہے، اور دعوت اسلامی میں گنبد نما امامہ ہی رائج ہے، بعض لوگ باندھ دیتے ہیں اس طرح چاروں طرف گولائی میں، ورنہ یہ عام طور پہ ہمارے گنبد نما ہی باندھا جاتا ہے۔ بیچ میں ٹوپی کھلی رکھنا یہ اصل اس میں ہے علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ امامہ اس طرح کے سر پہ نہ ہو یہ باندھنا، اس کو اعتجار، اس کی بعض علماء تو سختی سے ممانعت فرماتے ہیں لیکن بعض علماء رخصت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ٹوپی کھلی نہیں رکھتے، بند رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھلی رکھے تو اس کو برا نہیں سمجھتے۔ کیونکہ علماء کا اختلاف ہے, تو اس لیے جو یہ کرتے ہیں وہ بھی گناہگار نہیں ہے. احتیاط یہی ہے کہ ٹوپی چھپا دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسجد میں امامہ شریف یہ سب چیز جو ہے نا یہ خوشبودار رکھنی ہے اپنے کو, حتی الامکان خوشبوئیں لگاتے رہیں اس کو, نہیں تو کم از کم دھوتے رہیں ان کو. یہ میلے چکٹ بازوں کا امامے ہو جاتے ہیں کہ اس کے برابر میں کھڑا رہنا دشوار, اتنی بدبو آتی ہے. سمجھانے کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھائے کہ یہ مسجد میں ہے. بس یہ ایک بار ٹوپی پر باندھ لیا باندھ لیا, پھر پتہ نہیں برسوں تک چلاتے ہیں مہینوں تک چلاتے ہیں, بس وہ کھلنے کا نام نہیں. اور اس کی یہ کناریاں جو ہے یہ تیل لگ 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 کر کالی پڑ جاتی ہیں اور بدبودار ہو جاتی ہے.
وہ بعض اوقات خود کو باندھنا نہیں ہوتا نا, تو وہ اسلامی بھی مقرر کیا ہوتا نا کہ یار اس سے بندوانا ہے.
سیکھ لو امامہ باندھنا, کائے کو کسی کے محتاجی. یا تو یہ ہوتا ہوگا کہ اپنے کو امامہ, جیسے میرے کو نہیں آتا صحیح باندھنا, تو صحیح باندھنا نہیں آتا ہوگا تو وہ ٹروپ ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائٹ بندواتے ہوں کسی سے. میرے کو تو ایک ہی میرا خریدار ملا امامے میں اب تک. مجھے بتانے والے نے بتایا کہ ایک بچہ پنجاب میں ہمارے خاندان میں ایسا ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس نے بولا کہ یہ جو نعت خوان مدنی چینل پر امامہ باندھتے نا, مجھے یہ امامہ نہیں باندھنا, ارے باپا والا امامہ باندھوں گا, یہ باپا کی طرح مجھے باندھنا. بے ترتیب
باپا, اس میں ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ ذرا بال وغیرہ صحیح ہوں, اور اس طرح کا تو بول سکتے ہیں نا.
رج نہیں, اچھی بات ہے, بلکہ اس طرح نہ ہو کہ وہ داڑھی الجھی ہوئی ہے, بال الجھے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. بالوں کا اکرام کرنے کا حکم ہے کہ بالوں کا اکرام کرے, داڑھی رکھی ہے تو اس کو بال رکھیں, دھوئے, اس میں تیل لگائے, کنگا کرے, یہ تو ہے. اب امامہ جیسے میں نے باندھا تو میں نے اس طرح کا تو نہیں باندھا نا کہ جس طرح مذاق اڑے. باندھا ہے, نارمل باندھا ہے, ٹائٹ اب وہ نہیں آتا خوبصورت باندھنا. کوشش کی میں نے, نہیں, کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی جلدی ہوتی ہے.
پاپا بال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں کی اگر کچھ جھلکی نظر آئے تو وہ زیادہ پیارے لگتے ہیں.
دیکھو ہر ایک عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتا, تنقید کی نظر سے دیکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. میں تو خیر بکھرا بکھرا الحمدللہ رہتا بھی نہیں ہوں, کبھی میرے اس طرح بال جس کو یوں کہا جائے کہ الجھے الجھے سے بال ہیں اس کے, اس طرح میرا خیال ہے نوٹ نہیں کیا ہوا کسی نے. کنگھی میں بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ, تیل میں بھی ڈال لیتا, ابھی تیل ڈال کے آیا ہوں الحمدللہ. امام مجھے باندھنا نہیں آتا صحیح, صحیح بولتا ہوں, میں نے 100 مرتبہ کوشش کی, پتہ مجھ سے صحیح بنتا نہیں ہے, وقت بھی لگتا ہے. تو یوں بھی بعضوں کا سستی ہوتی ہے کہ اب جلدی ہے پہنچنا ہے, یوں بھی اب دیکھو یہ میں سیٹ کرتا رہتا ہوں. اب یہ دیکھو یہاں ٹوپی نظر آ رہی ہے, کیا کروں یار.
میرے سونے مرشد دا سبز امام آئے, کالیاں زلفاں تے سونا چٹا کرتا اے. میرے سونے مرشد دا سبز امام آئے, کالیاں زلفاں نے تے سونا چٹا کرتا اے. مہندی لگی داڑی ویکھو پیا لشکار دا, میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر.
میرا نام ضیاء الدین اتاری, میں ہند امجدی کابینہ کے شہر فرخ آباد سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے احکام میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے, اور آج کل گرمیوں میں عموماً ہمارے یہاں مساجد میں جو پانی کی ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ اوپر رکھی رہتی ہیں, تو عموماً ظہر عصر مغرب میں تو یہ ایک دم گرم پانی ہوتا ہے, اس سے وضو کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ 23 کے حاشیے پر لکھتے ہیں, جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا اس سے وضو کرنا مطلقاً مکروہ نہیں, بلکہ اس میں چند قیود ہیں جن کا ذکر پانی کے باب میں آئے گا. اس سے وضو کی کراہت تنزیہ ہے, تحریمی نہیں, نہ مکروہ تنزیہ ہے. پھر مزید پانی کے باب میں صفحہ 56 پر فرماتے ہیں, جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں، کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس یعنی کوڑ کا خطرہ ہے، پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا، مکرہ تنزیہ ہوگا جیسا کہ آگے بیان ہوا، لیکن اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے۔ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن یا ٹانکیاں، اب دھات کی تو کم ہوتی ہیں، سیمنٹ کی ہوتی ہیں آج کل ٹانکیاں، تو اب ایک سیمنٹ کی ٹانکی میں گرم ہو گیا۔
پھر آپ نے دیکھا بعد نماز عصر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع۔
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، یقیناً پل صراط سے وہی سلامتی سے گزرے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جسے رب سلیم امتی کی صداؤں کا صدقہ نصیب ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں اس کی کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، اس کی فرما برداری کرنے کی، اور خدا نخواستہ با تقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جائے اس پر ڈٹ کر رہنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، فوراً توبہ کریں۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو کہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور توبہ کر لو گے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بس سچی توبہ کرے تو صحیح، ہم اس وقت سے ڈرے تو صحیح کہ نزا کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، ہمیں بھی تو غسل دیا جائے گا یا غسل دیا جا سکتا ہے، کیا قبر یاد نہیں آتی، کیا قبر کا اندھیرا یاد نہیں آتا، کیا قبر کی سلیب یاد نہیں آتی، اس کا بند کرنا یاد نہیں آتا، یا قبر کا وہ طویل سفر یاد نہیں آتا، کب قیامت قائم ہوگی، کب قبر سے اٹھنا پڑے گا، اس وقت میں اندھیری قبر میں رہوں گا یا میری قبر آقا کے نور سے پور نور ہوگی، یہ سوچیں ختم ہو گئی ہماری، میری قبر میں جنت کی کھڑکی مستقل کھلے گی یا قبر میں اللہ نہ کرے جہنم کی کھڑکی مستقل کھلے گی، کیا یہ سوچ ختم ہو گئی، میری کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا یا اللہ نہ کرے قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑا، یہ سوچنا چھوڑ دیا، میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو مجھے کہاں کھڑا کیا جائے گا، مجھے نیکوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا یا مجرموں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، مجھے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یا مجھے قیامت کی چل چلاتی دھوپ میں جلنا پڑے گا، کیا مجھے بھی آقا کے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کر ملیں گے، میرے کرتوت تو ایسے نہیں ہے، میرا کردار تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے میزان عمل پہ لے جایا گیا اور میرے اعمال تولے گئے تو میری نیکیاں بہت ہو جائیں گی، نہ ایسے عمل کا ہے، ہم تو پھنس نہ جائے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے لیے جہنم کا حکم ہوتا ہے یا جنت کی خوشخبری ملتی ہے ہمیں کیا پتا، کیا سب بھول گئے، دعوت اسلامی یہ یاد دلا رہی ہے، اے پتنگے اڑانے والوں، اے رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والوں، اے غفلت کی نیند سونے والوں، اے رمضان کی راتوں کو بھی کرکٹ اور طرح طرح کے کھیل تماشوں میں کھیل کر غفلت کے ساتھ راتوں کو گزارنے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے رشوت لینے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے نماز قضا کرنے والوں، رمضان کے روزے بھی لا اجازت شرعی قضا کرنے والوں، اے زکات فرض ہونے کے باوجود نہ دینے والوں، حج فرض ہو جانے کے باوجود حج فرض ادا نہ کرنے والوں، اے طرح طرح کے گناہ میں مبتلا، جی آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا سارے مراحل بھول گئے؟ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، سنو، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، آخر موت ہے، آ جاؤ دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے کے ماحول میں آ جاؤ، انشاءاللہ عبادت کا ذوق شوق کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی رہے گی، بڑا مدنی ماحول، بڑا پیارا ماحول، آ جائیے اعتکاف میں، آ جائیے مدنی مذاکروں میں، آ جائیے اور گناہوں سے باز آ جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اللہ ہمیں کفل مدینہ کی نعمت نصیب فرمائے اور ہم جنتیوں والے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں والے اعمال نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے، اور بلا حساب اے اللہ جتنے تیرے اس وقت بندے عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے، حاضرین ناظرین مولا کریم، تجھے اشرائے مغفرت کا واسطہ، بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ دے دینا،
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
ہمارے پریشان حالوں پر کرم فرما دے، دکھی یارے بے روزگار بیمار اور لاچار پریشان حال تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گی، کوئی نکاح کے انتظار میں ہیں تو کوئی بے اولادی کا شکار ہیں، کوئی گھریلو ناچاکی کا شکار ہیں تو کوئی جادو اور آصیب میں گرفتار ہیں، مولا کریم تیرے طرح طرح کے دکھی بیمار لاچار پریشان حال بندے بڑی امیدیں لیے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اے بولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے سارے معاملات پر اپنی رحمت کی نظر کر دے مولا، رحمت کی نظر کر دے، اور مولا عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کر دے، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارے ایمان کو سلامتی عطا کر، ہمارے ایمان پر تیری رحمت کی مہر لگا دے مولا، تیری رحمت کے صدقے میں مولا سلامت اور عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ عطا کر دے،
تیرے
بات آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام
کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کی جو نا دولت اہل سنت سے رہنمائی لی تھی اور میرا کاروبار جو نا غیر شرعی تھا میں نے وہ بند کر دیا کم تو کم 18 سے 20 لاکھ کا کاروبار میں نے بند کر کے اور دوبارہ میں نے شروع کر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا اور دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کیا اور غالباً آپ کے سامنے شاید یہ بات کھل گئی ہوگی کہ کاروبار جو آپ کر رہے تھے وہ درست نہیں تھا دیکھیں کتنی بھلے کی بات ہے کہ ہمیں آج پتہ چل گیا کہ ہمارا کاروبار درست نہیں ہے ہماری آمدنی درست نہیں ہے اگر ہمیں قبر میں اتر کر پتا چلے مرنے کے بعد پتا چلے یا اس حال میں پتا چلے کہ اب ہم تین چینج نہیں کر سکتے تو کس قدر ہمیں نقصان اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بربادی کا سامان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کی جاتی اب اس کا ایک اصول یہ بنے گا تھوڑا بہت ایک سمجھانے کے لیے کون سی بات کس کے سامنے کتنی اور کب کرنی ہے یہ سیکھنے کی حاجت ہے بعض اوقات ایک برائی کسی ایک کو بتانا شرن اس کی اجازت ہوتی ہے لیکن دوسرے کو پتا چلے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی وہ برائی میں مبتلا ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے ہم بلا اجازت شرعی تیسرے فرد تک یہ بات کر کے خود تو برے بن گئے نا ہماری تو برائی ہو گئی یہ ایک مدنی پھول ضمناً میرے ذہن میں آیا جو میں نے آپ کو کامیابی کے راستے کے توسط سے عرض کر دیا کہ یہ بھی کامیابی کا راستہ ہی ہے جو میں نے عرض کی ہے جو ان اصولوں پر کاربند رہے گا انشاءاللہ اس کا گھر امن کا گھیوارا رہے گا وہ خود ڈسپیوٹڈ نہیں بنے گا اتنا اللہ کی رحمت شامل ڈال رہی تو بعض کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو کرتے رہتے ہیں یہ بعض اوقات گھر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ساس ایک بہو کو ایک بات کرے گی دوسری بہو کو دوسری بات کرے گی لیک بھائی گئی بیسوانی میں وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک بات کرے گا دوسرے بیٹے کو دوسری بات کرے گا ایک بیٹی کو دوسری بات کرے گا دوسری بیٹی کو دوسری بات کرے گا اور اس میں بعض اوقات کوئی اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہوتی ایک دوسرے کی کمزوریاں ہوتی ہیں برائیاں ہوتی ہیں تو اس طرح کا جو نیچر لے کر بیٹھتے ہیں یہ عموماً پرابلم آتی ہے تو کون سی بات کس سے کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، اور جو بات کرنی ہے وہ بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. بڑے عرصے کے بعد ایک دوست سے ملتے ہیں، اور جب اس سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی، تو جب آپ اس کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت میچورڈ ہو چکا ہے، بڑا سمجھدار ہو گیا. آپ کہتے ہیں یار تم تو بڑی سمجھداری والی باتیں کر رہے ہو، بڑے تجربے کی باتیں کر رہے ہو، اور آپ اسے امپریس ہوتے ہیں، متاثر ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس سے، اس کے ایکسپیرینس سے، اس کی ڈسکشن سے، اس کی جو مطلب جو آپ کے سامنے جو وہ ایک بڑی مطلب میچورٹی کے ساتھ بڑے مطلب بالغانہ انداز میں جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے، آپ بڑے مطلب اسے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بات کر رہا ہے نا. اسی طرح آپ کسی اور دوست سے ملتے ہیں 10 سال کے بعد، وہ وہی ادھر کی ادھر لگا رہا ہے، ادھر کی ادھر لگا رہا ہے، ہنسی مذاق، ہلا گلا، اور وہ جو ایک عام طور پہ جو چچوڑا انداز ہوتا ہے یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ادھر کی بات ہو، وہ فلموں کی بات ہو، وہ ڈراموں کی بات ہو، وہ کہانیوں کی باتیں. اب بولو کہ یار تو بدلا نہیں ہے، یا جیسا تھا ویسا ہی ہے. کیا بات ہے کہ 10 سال کے بعد ایک ملا تو وہ چینج ہے، 10 سال کے بعد دوسرا ملا تو وہ کچھ اور ہی نکلا. تو پتہ چلا کہ انسان کی روٹین جو ہے نا وہ اس کے اندر بردباری اور میچورٹی یا بچپنا یا فضول قسم کی چیزیں ہونے کی علامت بنتی ہیں. اور جو ایسے لڑکیوں کے گلی کچوں کے ساتھ وقت برباد کرتا ہے، فلمیں دیکھتے رہتا ہے، ڈرامے دیکھتے رہتا ہے، کھیل تماشے دیکھتے رہتا ہے، لوفر لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے، پتنگ بازیوں میں لگا رہتا ہے، تاش کی گڈیاں لے کر بیٹھا رہتا ہے، اور وہ جناب شطرنج جو یہ اور ادھر ادھر ہلا گلا ہو ہو کر کے مطلب جو ایک عجیب و غریب ماحول میں رہتا ہے. آپ کو بعض اوقات، دیکھیں میں 100% نہیں کہتا، بعض اوقات آپ کو اس کی باتوں میں اتنی میچورٹی نہیں ملے گی کیونکہ اس کا دماغ کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے، اس کا دماغ فضولیات میں لگا ہوا ہے، اس نے کبھی اپنی زندگی کو سیریسلی دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ میری ایک زندگی ہے، یہ میری ایک سانسیں ہیں، مجھے میری اسی زندگی کے اندر بہت کچھ کرنا ہے، ڈیفینیٹلی بہت کچھ کرنا ہے. بعض لوگوں کا کوئی ایم نہیں ہوتا، گھومنا پھرنا، موج مستی،
کبوتر اڑاتے ہیں، کبھی لیڈو کھیل لیا ٹائم پاس کرنے کے لیے، سوتے رہتے ہیں زیادہ تر لوگ. تو اس کے علاوہ میچ کھیلتے ہیں، کبھی بائک پہ چلے گئے کہیں، تو کبھی کسی دوست کے پاس چلے گئے بس. کبوتر وغیرہ اڑتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں،
جیسے کہ کبوتر اڑانا ہو گیا، یہاں پر پتنگ اڑانا ہو گیا، میچ کھیلنا ہو گیا، پارک میں بیٹھ کے باتیں ہو گئی، دوستوں کا ٹائم پاس ہو گیا، یہ ایکٹیویٹی ہیں. بتاتا
سوتے ہی رہتے ہیں زیادہ تر، تو نماز وماز پڑھ کے بیٹھے رہتے گھر کے نیچے دوستوں کے ساتھ، کیرم بھی کھیلتے ہیں، اپنا اسنوکر بھی کھیلنے جاتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، پتنگ بازی ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ تر اتوار والے دن ہوتی ہے.
پہلے تو ظہر کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوست یار اگر آ رہے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ سو جاتے ہیں. پھر سو کے اٹھتے ہیں تو دوست یاروں کی گیدرنگ ویدرنگ بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایس آن مغرب تک جو ہے وہ کرکٹ چلتا ہی رہتا ہے ہمارا، بس یہی کرکٹ کھیلنا سونا، اسی میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے. نہیں نہیں زیادہ تر کرکٹ پہ ہی رجحان ہے، زیادہ دوست یار جو ہیں وہ سارے کرکٹ کھیلنے والے ہیں، اور کیونکہ ہمارا گروپ ہے پورا، تو ہم نائٹ میچ، ڈے میچ، یہ اس طریقے سے کھیلتے رہتے ہیں.
محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے باب الاسلام بنا دیا، اور بہت سارے واقعات ہیں. اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ایک با مقصد زندگی گزارتے ہیں آپ کو ملیں گے، وہ واٹ ایور، چاہے وہ دینی معاملے میں اپنی پوزیشن لے کر جا رہے ہوں یا دنیاوی معاملے میں اپنی کسی پوزیشن کو لے کر جا رہے ہوں، میں ایک مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب بڑے آپ کو سنجیدہ ملیں گے، شیڈول کے پابند ملیں گے، فضولیات سے خود کو بچائیں گے، بیکار گفتگو میں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، ان کے کھانے کے بڑے ٹائم لگے بندے نپے تولے ٹائم ہوں گے، ان کے چائے پینے کے ٹائم نپے تولے لگے بندے ہوں گے، یہ دعوتوں میں بھی جائیں گے تو بڑے کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ جائیں گے کہ ایسے ٹائم جائیں گے جب ان کو اندازہ ہو کہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو کھانا مل جائے گا، کھانا وغیرہ کھائیں گے، کھاتے ہوئے بھی بڑی میچور باتیں کریں گے. اب نے غور کیا ہوگا، کبھی آپ دعوت میں جاتے ہوں گے، آج کل جیسے ٹیبل کرسیاں ہوتی ہیں، کبھی ٹیبل کرسی پر کوئی سے بیٹھے ہوتے ہیں دعوتوں کے اندر، اب دیکھیے ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے نا، سارے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، بڑی وہ ایکسپیرینس. یہ نہیں کہ ادھر یوں ہو رہا ہے، ادھر یوں ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، ارے میرے کو پتا ہے کہ حکومت کے کیا منصوبے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ اسے کیسے آ گیا، یہ نہیں، اس ڈسکشن کو میں مطلب کہ کوئی نہیں اہمیت دیتا. وہ بڑی مطلب کہ کیلکولیٹڈ اور کام آنے والی باتیں کرتا ہے، جس کو سننے کے بعد جب آپ گھر جائیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے اس کی باتیں. یہ آپ کو تجربہ ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی یار کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو. ارے چھت پر لڑکے چڑھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی چھت پر لڑکیاں چڑھی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کو سیڑھیاں بجا رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، اور ماں باپ آپ نیچے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اب کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے؟ کیا کر رہے ہیں چھت پر، گلی کے کونے پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بولا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو سمجھاتے ہیں. سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھائیے. سمجھانے کا سلسلہ بند نہیں کیجیے گا، اور کتنا سمجھاتے ہیں کتنا روکتے ہیں اس کا فیصلہ بھی آپ کر لیجیے. کل بروز قیامت ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل بروز قیامت ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل بروز قیامت ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا.
لم یاتی نظیرک فینا ورن مثلی تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا لم یاتی نظیرک فی نور مثلی تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
بہت مشہور بزرگ ہمارے گزرے ہیں، حضرت سیدنا امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ امام طبرانی کا نام امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی نے سنا ہوگا. ان کی یہ کتاب ہے حسن اخلاق، تو یہ کتاب میں حسن اخلاق سے متعلق بہت کچھ مدنی پھول ہیں. پہلے میں کچھ بتا دوں کہ ان کا جو نام ہے سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کنیت ان کی ابو قاسم، اور امام طبرانی کے نام سے ان کو شہرت ملی. یہ بڑے مشہور حدیث کی آتی ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے. اب مجھے اس بات سے تھوڑی سی وہ حیا آ رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں بغیر کوئی حدیث بیان کرے اس کتاب کو بند کر دوں.
دل میں
وہ آ رہا تھا. لہذا ایک حدیث سناتا ہوں.
جی،
مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. مفتی صاحب سوال آپ کی طرف بڑھاتا ہوں.
مسجد کے لیے چندہ لیتے ہیں، سنائے مسجد میں فطرے کا چندہ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟
جو فطرے کی جو رقم ہوتی ہے یا فطرے کی جو مالیت ہوتی ہے یہ صدقہ واجبہ میں سے ہے، تو صدقہ واجبہ کے وہی مصارف ہیں جو مصارف زکات کے ہیں، لہذا مسجد پر اس کو صرف نہیں کر سکتے.
تو ہو جائیے چشم برہ، کیونکہ ہونے لگا ہے ایک بزرگ کا تذکرہ.
حضرت سیدنا ابو اسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیم میں گھر بنوایا کسی نے. جب گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو ایک روز اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا، تو نرس کی کہ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں گھر کے دروازے پر کیا لکھوں. تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں لکھو، گھر ویران ہونے کے لیے ہوتے ہیں، اولاد فوت ہونے کے لیے اور مال ورثہ کے لیے جمع کیا جاتا ہے. اس وقت وہاں ایک عربی یعنی دیہات کے رہنے والے کو عربی کہتے ہیں وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے بری بات کہی ہے. تو گھر کے مالک نے عربی سے کہا کہ تیری ہلاکت ہو، انہیں جانتا نہیں، یہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. باپا آپ نے جب گھر بنایا تو کیا نام رکھا اس کا؟
انشاءاللہ میرا گھر تو مدینے میں بنے گا.
نہیں مطلب یہ بھی ایک مدنی پھول گویا دیا کہ میں نے بھی یہاں کوئی گھر نہیں بنایا، گھر مدینے میں، وہ کون سا گھر ہوگا؟
آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی.
لیکن یہ جو
اصل میرا واقعی کوئی گھر نہیں ہے.
اچھا
یہ گھر میری بڑی بہن کا ہے جس میں میں رہتا ہوں. البتہ نام اس کا میں نے رکھا ہے بیت الفنا.
یہ گھر کا نام آپ نے رکھا
ہے؟ نگران شورا کے گھر کا نام میں نے رکھا ہے قصر عبرت.
پیارے بابا جان, کہتے ہیں کہ عام مینرز سے یعنی تمیز سے نہیں کھائے جاتے, اور موسم میں مزید آم دن بھر میں کتنے کھانے چاہیے؟
آم بہت اچھی شے ہے, اللہ کی نعمت ہے, اس میں کوئی فی نفس سے ہی ہم نہیں کہتے کہ کوئی برائی ہے, کھانا چاہیے. اور لیکن ایک ہر چیز میں اعتدال ہے, آخر اس کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے, ورنہ اس کے فوائد بہت ہیں. تو میں کچھ مدنی پھول آم کے تعلق سے پیش کرتا ہوں. جن کو ایسیڈیٹی ہو نا, یعنی کہ سینے میں جلن مچتی ہے, ان کے لیے آم مفید ہے. کولیسٹرول جس کا بڑھ جاتا ہے اس کے لیے بھی آم مفید ہے, اور خصوصاً ایل ڈی ایل کو بھی یہ کم کرتا ہے. ایل ڈی ایل بھی ایک مطلب گندا کولیسٹرول ہے, ایچ ڈی ایل اچھا کولیسٹرول ہے جو مطلب دل کو پروٹیکشن دیتا ہے, تحفظ فراہم کرتا ہے, جبکہ ایل ڈی ایل یہ نقصان پہنچاتا ہے, تو اس کو بھی کم کرتا ہے. اگر آم اچھے طریقے سے کھائے جائیں اور جسم کا حصہ بن جائیں تو یہ کینسر اور دل کے امراض کے خلاف مسلسل جنگ جاری رکھتے ہیں. پکا ہوا آم جو ہے, پکا آم یہ خون پیدا کرتا ہے. آم عام طور پہ ہمارے یہاں کاٹ کے کھاتے ہیں, لیکن چوس کر کھانا بہتر ہوتا ہے. آموں کو برف یا ٹھنڈے پانی میں تھوڑی دیر رکھ کر کھانا چاہیے, اور کھانے سے پہلے اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ آم کی گوند صاف ہو جائے. یہ گوند نکلتا ہے اس کے, وہ کالا کالا جو اس کا منہ ہے نا, چکنا مادہ نکلتا ہے گوند طرح کا, تو یہ اگر گلے میں جائے گا تو خراش کا سبب بنتا ہے. سادہ پانی میں بھی اگر آم بھگو کر رکھ لے تب بھی اچھا ہے کچھ دیر تک, تاکہ اس کا میل کچیل بھی, اور پھر یہ کہ خالی بھگونے سے نہیں ہوگا, اس کو یوں یوں کر کے تھوڑا ملنا پڑے گا آہستہ آہستہ, تاکہ اس میں میل کچیل جو پانی کی وجہ سے کمزور ہو گیا نا, اب اس کو تھوڑا مسلیں گے تو یہ, ملیں گے تو یہ اتر جائے گا. آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی ضرور پی لینی چاہیے, سونے پہ سہاگا. آم کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے, ایک سائیڈ ایفیکٹ. اب یہ کہ آم کھائے بغیر رہا نہیں جاتا جس سے, تو ٹھیک ہے اب زیادہ نہ کہ آدھا کھا لیں, آدھا بھی تو اتنے بڑے بڑے آم آتے ہیں, اپنے بدن پر رحم کرتے ہوئے کھائے. اگر کھانا ہی ہے تو نہ کھائے, تو میرے سے دوستی کر لے, میں آم نہیں کھاتا, میں نے چھوڑے ہوئے چند سال سے آم کھاتا ہی نہیں, ایک پھانک بھی نہیں کھائی ہوگی میں نے. ایک چیر ہوتی ہے نا, مجھے بہت پسند ہے آم, تھا یا ہے کیا کہوں, میں بہت خوش ہوتا تھا آم کا موسم آتا تھا تو مگر بہرحال وہ وقت چلا گیا, اب نہیں کھاتا. نیند نہ آتی ہو اس کے لیے آم کھانا اور اس کے بعد ٹھنڈا دودھ پینا بے حد مفید ہے. تو آم نیند لاتا ہے, آم پیشاب آور ہے, پیشاب لاتا ہے, پیشاب کے مریضوں کو بھی سوچ سمجھ کر آم کھانا چاہیے. اگر آم کھانے کے بعد تھوڑے سے جامن کھا لیے جائیں تو آم کی گرمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. قلمی آم ثقیل یعنی بھاری, پیٹ کے لیے بھاری اور دیر ہضم ہوتا ہے, جلدی ہضم نہیں ہوتا. کھٹا آم صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے کھانے سے. کھٹا آم کھانے سے گلے اور دانتوں کو نقصان ہوتا ہے, اس سے زکام اور خون کی خرابی بھی ہو سکتی ہے. نہار منہ آم کبھی نہیں کھانا چاہیے, نہار منہ یعنی خالی پیٹ. نہار منہ آم کبھی نہیں کھانا چاہیے، اسی طرح نہار منہ کیلا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ آم اور کیلے کے جوس اور ملک شیک کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ بھی خالی پیٹ نہ ہو، اس سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے اور اندر گرمی پیدا کرتا ہے معدے میں۔ بغیر ٹھنڈا کیے آم اکثر جسم پر پھوڑے پھنسیاں اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ خفقان کے مرض، یعنی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، یہ ایک مرض ہے، اس میں آم بے حد مفید ہے۔ آم پیاس بجھاتا ہے، آم احتیاط سے کھانے چاہیے، اس کے زیادہ کھانے سے ضعف جگر، یعنی جگر کمزور ہوتا، یعنی کلیجی کمزور ہوتی، اور مرض استسقاء ہو سکتا ہے۔ استسقاء مرض، یعنی پیاس کا مرض، بار بار پیاس لگنا۔ زیادہ آم کھانے سے جگر کی کمزوری کی بیماری اور مرض استسقاء، یعنی پیاس لگنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ امچور، منہ میں رکھنے یا پانی میں بھگو کر اس پانی سے کلیاں کرنے سے مسوڑوں کا ورم اور درد دور ہوتا ہے۔ امچور، یہ جو کیری ہوتی ہے کچا آم، اس کے یعنی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں اور اس کو سکھا دیتے ہیں، سکھانے کے بعد اس کے ٹکڑے جو ہیں یہ بھی بازار میں ملتے ہیں، اور آواز آ رہی ہے پاؤڈر، تو پاؤڈر بھی ملتا ہوگا، ٹکڑے بھی ملتے ہیں، ٹکڑے اس کے امچور کے اگر دال میں ڈالے جائے نا پکانے میں، دال ٹیسٹی ہو جاتی ہے، دال میں ڈالتے ہیں ڈالنے والے، جیسے آج کل املی ڈالتے ہیں، تو یہ سارا سال یہ امچور ملتا ہے سکھا کر، یہ اپنے کرانے والے جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس مل سکتا ہے۔ آم دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والے درد سر، گرانی یعنی بوجھ، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے کی شکایت دور کرتا ہے۔ جسم کی خشکی، بے رونقی، زردی یعنی کہ پیلا پن چہرے کا، بدن کا، اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایک آم کھانا، اور اس کے بعد ایک گلاس کچی لسی استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ کچی لسی ہوئی کہ پانی اور دودھ مکس کر لیا جائے، بس یہ کچی لسی تیار ہے۔
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر۔
کہاں کا منصب، ارے کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔
انسان کوئی بھی ہو، اس کے دل میں جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے وہ موت کا خوف ہوتا ہے۔
ٹھیک، آئے ہائے ہائے،
اگر کہیں پر کوئی زخمی ہونے کی بات ہو تو بندہ یہ کہتا ہے اچھا زخمی ہوا ہے نا، مرا تو نہیں، میں اس بیماری کے اندر مروں گا تو نہیں،
صحیح،
میں اس سفر پہ جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں مر جاؤں گا۔ لیکن مدینہ پاک کی کیا بات ہے، یہ واحد وہ دنیا کی جگہ ہے کہ جہاں پر موت کا خوف نہیں بلکہ اس کی تمنا کی جائے۔ جس جگہ پر بندے کو جو دنیا کا سب سے بڑا خوف ہے موت کا خوف، وہی نہ ہو بلکہ اس کی تمنا ہو، تو وہاں پر سکون کا عالم کیا ہوگا۔
مدینے سے اتنا عشق، مدینے سے اتنا پیار کیوں کیا جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ پیار، یہ طریقہ، یہ ہمارا نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پاک سے کتنا پیار فرماتے، بلکہ مدینے پاک سے محبت کی تاکید فرماتے۔ سنیے بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی صاعنا و بارک لنا فی مدنا، اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و انہو دعاک لمکہ وانی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلی معہ. نبی پاک کی یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے پھلوں میں اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں اور ہمارے لیے ہمارے پیمانوں میں برکت فرما. اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں ویسی ہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں اور اس سے بھی دو چند کی دعا کرتا ہوں. یعنی مکے سے زیادہ برکت کی دعا نبی پاک نے مدینہ منورہ کے لیے فرمائی. میرے آقا کو مدینے سے پیار کیسا، جب کسی قافلے سے واپس آتے، جب واپس آتے تو صحابہ کرام علی رضوان کو دیکھا کہ سب نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے، گرد و غبار اٹھتا ہے تو لوگ اپنا چہرہ ڈھک لیتے ہیں. میرے آقا فرماتے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے چہروں سے اس کپڑوں کو ہٹا لو، مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی خاک میں شفا ہے. گویا مدینہ منورہ کی طرف میرے آقا جب تشریف لاتے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے. میرے آقا مدینہ پاک سے اتنا پیار فرمائیں، نبی پاک مدینے میں برکت کی دعا کریں، نبی پاک مدینے میں زیارت کرنے والوں کے لیے فرمائیں. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے روضے کی جس نے زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. کہیں زیارت پر شفاعت کا وعدہ ہے، کہیں مرنے پر شفاعت کا وعدہ ہے، کہیں مدینہ پاک کی گرمی پر صبر کیا جائے اس پر وعدہ ہے مغفرت کا، تو کہیں جناب بیمار ہو جائے تو اس پر نیکیوں کی ذخیرے اکٹھے ہو جائیں. ایسا شہر اور کون سا ہوگا دنیا میں. اور پھر آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم مدینے جانے کی بات کریں، پھر کیوں نہ ہم مدینے جانے کے لیے ترسیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، بڑا جواب دے دیا انہوں نے باتیں. لوگ کہتے ہیں کیوں اتنا مدینے سے پیار کرتے ہیں، امیر علیہ سنت کی زبانی سن لیجئے. پاپا کہتے ہیں مدینہ اس لیے،
مدینہ اس لیے
مستی مدینے کی گلیوں میں. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں.
گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، ارے زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیسا رے کا سارا مدینے میں ہے.
اگر آپ کو باتیں تو ہو رہی ہیں مدینے کی، مدینہ منورہ لیے چلیں، کچھ وہاں کے نظارے آپ کو دکھائیں.
اس وقت یقیناً ہم جنتی پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں، غزوہ احد کا موقع تھا، تو یہاں زخموں سے چور چور میرے آقا جب تشریف لائے تھے تو اپنا سر اقدس یہاں پر لگایا. تو یہ مقام بتایا جاتا ہے کہ جو سر اقدس میرے آقا نے لگایا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہاڑ اور پتھر موم ہو جایا کرتے تھے. تو یہاں ایک باقاعدہ نشان موجود تھا، اب جس کو سیمنٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن جو پرانے اہل مدینہ ہیں وہ بتاتے ہیں یہی وہ مقام ہے. یقیناً اس پہاڑ نے نبی پاک کی زیارت کی. اس وقت ہم اسلام کی سب سے پہلی مسجد، تاریخی مسجد، مسجد قبا میں موجود ہیں. یہ وہی مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ ملایا. یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. یہی وہ مسجد ہے جس میں دو رکعت نفل ادا کی جائے تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق عمرے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، اہل مدینہ کا یہ
معمول ہے کہ ہفتے والے دن بالخصوص یہاں آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے. ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس مبارک مقام کی بار بار حاضری عطا فرمائے.
صبح طیبہ میں ہوئے بٹ تاہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا گارا نور کا
ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ.
If a person doesn't know anything about science but he knows that he has to prepare himself for the hereafter and he puts an effort into that and he learns how to worship Allah subhanahu wa ta'ala, then really he is a successful person. And on the other hand, there is a person who is scientist and has got all the degrees that you name it, professor, doctor, you know, scientist, this title, that title, moving from one city to another city, lecturing, you know, in higher learning institutions, in universities, in conferences from one country to another country. Their travelings are paid and their hotels are paid and they are paid by hour and they make a lot of money. But he doesn't know that he has been sent here to do the preparation of Akhirah, and when he's going to die there's accountability, there'll be question about his faith, his creeds, his aqidah, and I mean, really, he has achieved nothing. I mean, people can take him as role model because of his apparent pomp and glory. But in reality, he's bankrupt. He got nothing. So, I mean, when we talk about science, we are not so keen in science because it is science. We are keen in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and we are keen so we can die with iman and be successful in the akhirah. That's what we are keen in. So our faith does not depend upon science. Our fasting does not depend on science. Our namaz does not depend on science. So if science finds it beauty in it, oh then our namaz is good. If the science finds some beauty in fasting, oh, then the fasting is good. No. Whether the science find beauty in it or doesn't find beauty in it, our namaz is always good.
Subhanallah.
Our fasting is always good.
Subhanallah.
Our hajj is always good.
Allahu Akbar.
All our ibadat, our each and everything, whether it makes sense to you, it doesn't make sense to you. Whether your scientific principles, they confirm it or they don't confirm it, we don't care about it. What we care about it is that we trust Allah and we trust His beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So whatever they have told us, if we don't understand today, maybe the very same scientist who says, no, oh, this part of Islam doesn't make sense, then from his, you know, community and from his fraternity, after a few years, one will come and he'll say, no, it makes perfect sense.
Kya baat?
Today we have hundreds of views of scientists.
Theories.
Theories that they approve Islamic ideologies and practices and ibadat.
Subhanallah.
See, when you are fasting, you have been depriving yourself of food. And many things happen. Right? When you're fasting, it's mentioned that the digestive enzymes, because normally when you're eating, the digestive enzyme is something that helps to digest the food. The secretion sometimes slows down or it stops completely because you haven't eaten for the whole day. So the digestive enzyme and also the mucus lining in your stomach is compromised because now that normally prepares to help with digestion of the food. If you're not eating, all that is compromised. Now keep that in the back of your mind and look at how wrong things we do and how it can cause harm to us. Now what happens is, one is our digestive enzymes are compromised, the lining, the mucus lining of the stomach is compromised, and now what happens? We come to eat and we see all these variety of foods. Right? What our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said? Khajur, dates. So the best and healthy, even now food scientists are saying this, they say the best thing is water, khajur, allow this thing to normalize your system and go read Maghrib Salah. Like what we do here, Alhamdulillah.
Ramazan, 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 Ramazan,